السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
اللہ کا شکر ہے. آج کسی نے یہ لکھا ہوا ہے، مجھے بہت اچھا لگا. یہ کہتی ہیں کہ آج مسجد پہنچے تو ایک ہدیہ خوبصورت کاغذ میں ملفوف نظر آیا. معلوم ہوا کہ ایک خاتون نے 5 پارے حفظ کر لیے، ان کو دیا جائے گا. اور پھر جب ان خاتون نے اپنے حفظ قرآن کی وجہ بتائی تو ان پر رشک آیا. ایک ہی جملہ سب کو آئینہ دکھا گیا کہ جب بھی مجھے لوگوں کی باتیں تکلیف دیتی تھیں، میں چند آیات حفظ کرنے کا ٹارگٹ بنا لیتی تھی اور یہ میرے ہر غم کا مداوا ہو جاتا تھا. کیونکہ جب غم ہوتا ہے نا تو اس کو نکال دینا چاہیے، اندر رکھنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی؟ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتی. اب آپ دیکھیں، ایک آیت کو 10 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، 30 دفعہ پڑھیں، تو جب تک آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی ہیلنگ بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. انسان کے لیے غم سے نجات کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو جائے جس سے اس کی توجہ اور ذہن بٹ جائے. کچھ لوگ اپنے قریبی دوست سے ملنے چلے جاتے ہیں اور بے شک قلبی ساتھی کو دل کا حال سنا کر ذہن کو یکسوئی ملتی ہے، اپنے خیرخواہ کی طرف سے تسلی کے 2 بول جینے کا حوصلہ دیتے ہیں. کوئی ڈائری لکھتا ہے، کہیں پینٹنگ سے دل بہلایا جاتا ہے. غرض ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق اپنے دکھ کا مداوا کرنے کی کوشش کرتا ہے. قرآن پاک کی آیات کو یاد کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے، یعنی ثواب بھی ہوتا ہے، اجر بھی ہوتا ہے. کوئی بھی تحریر زبانی یاد کرنے میں انسان کی ذہنی صلاحیت اور یکسوئی جب تک مکمل طور پر استعمال نہ ہو کچھ یاد نہیں ہو سکتا. مثلا ہم پینٹنگ کرتے ہوئے تو آپ کا دماغ پھر بھی ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا، لیکن حفظ نہیں ہوتا جب تک آپ کا پورا دماغ اس میں نہ لگے. ایک آیت کو بھی یاد کرنا ہو تو اس پہ پوری توجہ درکار ہوتی ہے، پھر اس کی تکرار اور دہرائی باقی غیر ضروری اور تکلیف دہ باتوں سے غافل کر دیتی ہے. اللہ کا کلام زبان کی بہت سی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے. جب آپ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں نا اپنے دل کا حال سنانے، تو اپنے غصہ نکالتے ہوئے بعض اوقات زیادتی بھی کر جاتے ہیں. دل کو سکینت ملتی ہے، ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملنے کی امید لوگوں کی کڑوی باتوں کو پس منظر میں لے جاتی ہے. اللہ رب العزت سے بڑھ کر کون ہمارا دوست، خیرخواہ اور مشیر ہو سکتا ہے؟ ہر پریشان بندے کو ایک سننے والا کان درکار ہوتا ہے جو اس کا دکھ سنے اور اس کا مداوا کرنے میں پوری رازداری رکھے، یعنی اس کا راز نہ کھولے پھر کہیں. عزت نفس کا خیال رکھے، اس سے باتیں کر کے حوصلہ دے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی باتیں اس کا کلام ہی تو ہے جس میں دل کی تسکین بھی ہے اور حوصلہ افزائی بھی. سبحان اللہ، روزانہ ایک آیت یاد کرنا اور اس کے ترجمے پر غور کرنا کوئی کٹھن کام نہیں. کام کاج کرتے اس کو دہراتے رہنے سے دماغ میں شیطانی خیالات جگہ نہیں پا سکتے. وقت میں برکت ہوتی ہے، کام کاج آسان لگتا ہے، کیونکہ دل و دماغ میں منفی سوچیں پنپنے کا موقع نہیں ملتا. اور یہ اہم نہیں کہ کس نے کتنا قرآن حفظ کیا اور کتنی مدت میں کیا، اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کتنا حصہ قرآن سے مربوط رہا. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کل قیامت کے دن جب آپ کا اعمال نامہ اٹھایا جائے گا تو وہ بتائے گا کہ آپ نے زندگی کا کتنا وقت قرآن کے ساتھ لگایا، اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کس کام میں مشغول تھے. اداروں، گھروں، خاندانوں میں یا جہاں بھی لوگوں کے مشترکہ مفاد ہوں، باہم چپکلش ہونا فطری امر ہے. اور کچھ لوگوں کے مزاج میں رعونت ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے باعث آزار بنتے رہتے ہیں. فسادی اور حاسد لوگ بھی لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں. معمولی باتوں کو وجہ نزاع بنانا، بے قصور کو ملوث کرنا، طرح طرح سے زج کرنا ان کا وتیرہ بنا رہتا ہے. کبھی ادارے یا گھر کا سربراہ اپنے ماتحتوں کو تختہ مشک بناتا ہے، بلا وجہ ذہنی اذیت میں مبتلا رکھتا ہے، اس سے الجھنا خود کو مزید عذاب میں گرفتار کرنا ہے. یعنی اگر کسی کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت رعونت والا ہے اور بیوی جواب بھی دے تو مزید کام بگڑے گا. اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ اللہ کے کلام کو اپنی زبان پہ جاری رکھا جائے اور عمل میں لانے کی کوشش کی جائے. ذہن کو اس آیت کے ترجمے پہ مرکوز رکھا جائے اور دل کو اس کلام کی حلاوت سے آشنا کیا جائے. ایک آیت یاد کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ زبان اللہ کے کلام سے تر رہے، ذہن میں پریشان کن خیالات نہ آئیں اور دل میں غصہ اور انتقامی کاروائی کے منصوبے پروان نہ چڑھیں. رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے استقبال کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس پلاننگ میں کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کو یاد کرنے کا بھی ضرور ہونا چاہیے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی. ونور صدری وجلا احزنی وذهاب همی. یہ اسی طرح ہوگا نا جب آپ کا قرآن سے تعلق ہوگا. ورنہ خالی لفظ دہراتے رہنے سے تو نہیں نا. اگر آپ روز 100 دفعہ بھی یہ پڑھ لیں اور قرآن نہ اٹھائیں تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الكريم القادر العظيم القاهر خلق فقدر وشرع فيسر نحمده على ما يواليه حمدا يحبه ويرضيه. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت کرم والا کامل قدرت رکھنے والا ہے عظمت والا کامل اختیار رکھنے والا ہے جس نے پیدا کیا اور اس کی تقدیر مقرر کی یعنی جس چیز کو بھی پیدا کیا اور شریعت بنا کر آسانی کر دی. ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مدد کرتا ہے ایسی حمد جس کو وہ پسند کرتا ہے اور جس پر وہ راضی ہوتا ہے. قرآن مجید کا پڑھنا باعث اجر ہے. فضالہ بن عبید اور تمیم الداری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہنچ جائے گا. تب تیرا رب عز و جل بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو. وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہے گا اے رب تو جانتا ہے کہ کیا بھروں. تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے ہاتھ میں نعمتیں بھر لو. تو قرآن پڑھنے کا کتنا اجر ہے لیکن ہم اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے کتنی بڑی نعمت سے محروم کر رہے ہیں. بس پتہ کیا وہ دل کے اوپر نا ایک بلاک سا یا ایک حجاب سا آیا ہوا تو بس اس کو اتارنے کی دیر ہے انسان کا دل کھل جاتا ہے قرآن کے لیے. کر کے دیکھیے اس رکاوٹ کو دور کیجیے جو شیطان نے گرہ لگائی ہوئی نا اس کو کاٹ دیجیے کھول دیجیے.
قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر يجمعون.
آج ہم شروع کریں گے سورۃ مریم کی آیت نمبر 76 سے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیتا ہے. بس اس رستے پہ چلنے کی دیر ہے. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. آپ چل کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں آپ پر نچھاور کرنا چاہتا ہے. بس ضرورت اس بات کی کہ آپ اس کی طرف حرکت کریں اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور انجام میں بہت بہتر ہیں. یعنی انسان اللہ کی طرف قدم اٹھاتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے رستے آسان کرتا جاتا ہے. یعنی ایک پازیٹو ری انفورسمنٹ ہے. یہ پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے. انیشیٹو آپ نے لینا ہے. شروع آپ نے کرنا ہے. شوق آپ نے دکھانا ہے. ایک نیکی اگلی نیکی کو جنم دے دیتی ہے، ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، اور جو ہی آپ نیکی کرتے ہیں آپ کی ہدایت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کو اچھی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں. ورنہ جب تک آپ بیمار ہوتے ہیں نا تو میٹھا شربت بھی کڑوا لگتا ہے، لیکن جب آپ کے اندر صفائی ہو جاتی ہے تو خیر کی بات آپ کو پسند آنے لگتی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان لگتا ہے. اور پھر باقیات الصالحات، ایک طرف عارضی چیزیں ہیں اور ایک طرف باقی رہنے والی. سوچئے آپ کی توجہ کس کی طرف ہے، آپ کس کے لیے فکر مند ہیں، آپ کس کے لیے کوشاں ہیں. انسان فطرتاً سروائیول چاہتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ پرماننٹ سروائیول، دائمی بقا دنیا میں نہیں ہے، یہاں کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، وہ نیک اعمال میں ہے. اور الباقیات الصالحات کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ پانچ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ان کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. یہ غم کا علاج بھی ہیں، یہ دل کے سکون کا ذریعہ بھی ہیں، یہ لوگوں کی باتوں کے نتیجے میں آنے والی پریشانیوں اور بے چینیوں کا علاج بھی ہیں. لیکن صرف یہی نہیں ہے باقیات الصالحات، ہر وہ نیک عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور جس کا فائدہ انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے، وہ اس میں شامل ہے. سوچئے اپنے بارے میں کہ نیکی کے وہ کون سے کام ہیں ایسے جو میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے، ان کے آثار باقی رہیں گے. اور پھر جو کوئی اللہ سے سودا کر لیتا ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا، اس سودے یعنی نیکیوں کا بدلہ ثواب بھی یقینی ہے، اور اس کا نتیجہ یعنی ثوابن و خیر مردا وہ بھی بہت بہترین ہے، یعنی جنت بھی یقینی ہے. پھر تو بہرحال کتنا خوبصورت ہے یہ توازن کہ ایک طرف دنیا کی مادی چمک ہے اور دوسری طرف ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اب انسان ان میں سے جو چاہے اختیار کرے، ظاہر ہے دنیا بھی اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کا فوکس زیادہ ان کاموں کی طرف ہو جو مرنے کے بعد بھی باقی ہوں گے اور فائدہ بھی ان سے زیادہ ہوگا. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا میں ضروری آخرت میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے جائیں گے، اور جو وہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا. مادہ پرست انسان جو مٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے وہ اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے دنیا میں نعمتیں ملی ہیں تو یہ اس کے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، یا وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے اس لیے اس کو یہ سب کچھ ملا ہے، اور یہی پروٹوکول اس کو مرنے کے بعد بھی ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دعوے کو دو ہی صورتوں میں ممکن قرار دیتا ہے، کہ یا تو اس نے غیب میں جھانک کر اپنا انجام دیکھ لیا، یا پھر اس نے کوئی اللہ کے ساتھ ریٹرن ایگریمنٹ کر لیا. چونکہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں تو اس کا یہ دعویٰ کہ مرنے کے بعد بھی میرے لیے سب اچھا ہی ہوگا صرف ایک احمقانہ خوش فہمی ہے، صرف خوش فہمی ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. انسان دنیا میں جن چیزوں پر غرور کرتا ہے قیامت کے دن ان میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ اکیلا اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ کوئی سہارا دے گا. اور کتنا بڑا تضاد ہے کہ وہ شخص مال اور اولاد کے لشکر کی بات کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے تنہائی کی بات کر رہے ہیں فردا. وہ کہتا ہے مال اور لشکر میرے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں اکیلے آؤ گے. اور سنکتب ما یقول، انسان کا ہر عمل ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے ہر چیز، اور دنیا میں جو جتنی سرکشی میں رہے گا آخرت میں اسی کے لحاظ سے عذاب ہوگا، اسے توڑ دیا جائے گا. اور عذاب میں مدہ شدت بھی ہوگی اور مدت بھی لمبی ہوگی. اور دنیا کا مال انسان کا حق نہیں ہے اور اسے اپنی نجات کی علامت بھی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہم اکیلے ہوں گے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلی جان ہوگی. اور اس وقت اگر کوئی ساتھ ہوگا تو اپنا ہی عمل. اکثر رک کے سوچا کیجئے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو میں کر رہی ہوں یہ میرے ساتھ جانے والا ہے قیامت کے دن، وہ ساتھ ہوگا تو کیا میں اس کو ساتھ رکھنا چاہوں؟ کیا یہ کام جو اس وقت میں کر رہی ہوں میں پسند کروں گی کہ وہاں میرے ساتھ ہو؟ اور اگر نہیں پسند کروں گی تو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا کریں. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں. ہرگز نہیں، وہ جلد ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے. یہاں اس نفسیاتی سہارے کا ذکر ہے جس کی تلاش میں انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، عزت کی تلاش. اور اسی طرح تحفظ، چونکہ انسان فطرتاً کمزور ہے تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بڑی طاقت سے جڑ کر خود کو طاقتور بنا لے. تو مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یہ جو معبود ہیں یا جو بت ہیں ان کے، وہ اللہ کے ان کی سفارش کریں گے یا دنیا میں ان کے قبیلے کا نام اونچا کریں گے. تو بتا دیا گیا کہ آج دنیا میں جن کی خاطر اللہ کو چھوڑیں گے، قیامت کے دن وہی تمہیں چھوڑ دیں گے، لا تعلقی اختیار کریں گے. یقونون علیہم ضد، ان کے الٹ ہو جائیں گے، وہ انہی کے خلاف گواہی دیں گے. اور انسان کے لیے اس سے بڑا شاک کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا ٹراما کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہوگا کہ جس کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی داؤ پر، عین ضرورت کے وقت وہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے کہ اس کو عزت ملے گی، تو یاد رکھے فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر بھول کر کہیں اور عزت تلاش کرتا ہے وہ حقیقی عزت نہیں پاتا، اسے ذلت ہی ملتی ہے. تو ہر رشتہ اور تعلق جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو آخرت میں دشمنی میں تبدیل ہو جائے گا. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو اپنی عزت کا ضامن سمجھتا ہے. اگر وہ فانی ہے، جانے والی ہے، تو قیامت کے دن وہ ان کو کوئی عزت نہیں دے سکیں گی.
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ رکھا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکساتے ہیں، تو آپ ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کیجئے، بے شک ہم ان کے لیے اچھی طرح دن گن رہے ہیں. یہاں ان لوگوں کی نفسیاتی حالت بیان کی گئی ہے جو حق کا انکار کر کے اپنے آپ کو شر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ شیطان انہیں اکساتے ہیں. تعزہم عزا، یہ ایک ایسی بے چینی اور جنون کی کیفیت ہے جہاں انسان کے اندر برائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. جب انسان اللہ کی پناہ چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے پپٹ کی طرح استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے انسان کو کہیں سکون ہی نہیں ملتا. وہ اسے ہر وقت غصے، حسد یا شہوت یا تکبر میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ وہ ہر وقت مسلسل گناہ کرتا رہے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ شیطان کو کسی پر زبردستی مسلط نہیں کرتا. انسان جب حق سے منہ موڑتا ہے، خیر کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، تو شیطان کا شکار بنتا ہے. اور پھر یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پکڑتا کیوں نہیں، عذاب کیوں نہیں آ جاتا ان پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دن گن رہے ہیں، یہ چند دن کی بات ہے، یہ اپنے خلاف خود حجت قائم کر رہے ہیں. یعنی باطل کی یہ اچھل کود، طاقت، یہ سب عارضی ہے، اسے دیکھ کے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے اور اس کے بعد ان کی پکڑ ہوگی تو پھر کبھی یہ چھٹیں گے نہیں. تو ہر دن انسان اپنے انجام کے قریب ہو رہا ہے، لہذا انسان ضرور سوچے کہ وہ انجام کے لیے کیا تیار کر رہا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم بردا. جس دن ہم متقی لوگوں کو مہمان بنا کر رحمان کی طرف اکٹھا کریں گے اور مجرموں کو ہم سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے، وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یہاں مجرموں اور متقین کے استقبال میں فرق بتایا جا رہا ہے کہ متقین کا استقبال کیسے ہوگا، ایک معزز وفد ڈیلیگیشن کی طرح جو کسی شاہی دربار میں بہت آنر دیا جاتا ہے، تو متقین قیامت کے دن وی آئی پی مہمانوں کی طرح رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور یہ لفظ ہی ان کے لیے ان کے وقار، سکون اور خوشی میں اضافہ کرتا ہے کہ وہ رحمان کے پاس جا رہے ہیں، کسی عام ہستی کے پاس نہیں جو بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کے برعکس مجرم وہ کس طرح جائیں گے، ذلیل ہو کر پیاس کی شدت میں تڑپتے ہوئے جہنم کی طرف دھکے دے کر ڈالے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنا نام رحمان ذکر کیا ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ متقین کے لیے یہ نام مہربانی کا استعارہ ہے اور مجرموں کے لیے محرومی کا، کہ انہوں نے اتنے مہربان رب کو ناراض کر دیا جو انہیں بہت کچھ دیتا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مستحق ہی نہیں کیا۔ دنیا کے وفد گاڑیوں جہازوں پہ جاتے ہیں، ریڈ کارپٹس پہ چلتے ہیں، لیکن اللہ کا وفد، رحمان کا وفد نیکیوں کی سواری پر ہوگا، ان کے نیک اعمال ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہے وہ اصل پروٹوکول جو ان کو قیامت کے دن ملے گا۔ اور مجرموں کی پیاس صرف مادی پیاس نہیں ہوگی، روحانی پیاس بھی ہوگی، ایک بے چینی اور پریشانی اور غم اور تکلیف بھی ہوگا، حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا میں وقت کیوں ضائع کیا، ہم کچھ کر کے کیوں نہیں آئے، آج کے لیے کچھ لے کے کیوں نہیں آئے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے نا کہ متقین کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اور ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر صرف گرمی کی پیاس نہیں ہوگی، اندر کی پیاس بھی شدید ہوگی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، یقیناً تم ایک بہت بھاری چیز بہتان بنا لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ یہ آیات قرآن کریم کے طاقتور ترین مقامات میں سے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی غیرت اور توحید کا جلال اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنا سنگین دعویٰ ہے کہ بے جان کائنات بھی برداشت نہیں کر سکتی، بڑے بڑے پہاڑ بھی اس سے شق ہو جائیں، ہٹ جائیں، ملبے کا ڈھیر بن جائیں، کیونکہ ہر چیز توحید پر قائم ہے، تو وہ اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ کسی کو اللہ کے سوا معبود قرار دیا جائے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوق شرک سے ڈرتی ہے، وہ ساری کی ساری اطاعت گزار ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا تصور نہایت سنگین جرم ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتا ہے تو انجانے میں اللہ تعالیٰ کو لمیٹڈ کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، کیونکہ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہو اور اپنا نام باقی رکھنا چاہے، خود کمزور ہو اور بڑھاپے میں سہارا چاہے، وہ خود تنہائی کا شکار ہو تو اولاد سے انسیت چاہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ما یمبغی، اور اس کے شایان شان ہی نہیں، وہ تو الرحمان ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے شرک کائنات کی سب سے بڑی بے ادبی اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ رحمان کے پاس بندہ بن کر آنے والا ہے، یقیناً اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور خوب خوب شمار کر رکھا ہے، گن گن کے رکھا ہے اللہ نے ان باتوں کو، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس اکیلا ہی آنے والا ہے۔ یاد رکھیے کائنات کی ہر چیز اللہ کے سوا جو ہے وہ عبد ہے، چاہے جبریل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی عبد ہیں، خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، ایک احصاء سٹیٹسٹکس اور دوسرے عد کاؤنٹنگ، اور ایک ایک عدد یعنی نمبر اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ایک بھی نہیں چھوٹا ہوا۔ اور آج کے دور میں جو ڈیٹا کا دور ہے، ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کے اربوں کھربوں انسانوں، جنات، فرشتوں اور ایک ایک ذرے کا انفرادی حساب رکھنا اس ذات کے لیے ہی ممکن ہے جو واقعی خالق ہے، جو بنانے والا ہے۔ اور یہاں پھر اس آیت میں فردا کا لفظ استعمال ہو، فرد، پیچھے بھی فرد، اکیلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہوگی، ہر شخص تنہا ہوگا، کسی کا جلال کسی کی نیکی آپ کے کام نہیں آنے والی، کسی کا رشتہ دار ہونا آپ کے کام نہیں آئے گا. لہذا یہ احساس انسان کو پرسنل ریسپانسبلٹی دیتا ہے، اس کا احساس دلاتا ہے کہ خود تم اپنے ذمہ دار ہو. اور سب انسان برابر ہیں، برتری صرف تقویٰ سے ہے. لہذا ہم سب کو اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، نیکیوں کا حریص ہونے کی ضرورت ہے، شوقین ہونے کی ضرورت ہے. صرف یہ لیے دیا نہیں کہ اچھا کبھی کر لیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے ضرور دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا. کبھی سوچا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں چھوڑ دیا لوگوں نے آپ کو؟ اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کرتے تو آپ کے لیے محبت میں کمی نہ ہوتی، آپ محبت کی کمی کا شکار نہ ہوتے. کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، نیک عمل شرط ہے، تو رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یہاں ایمان والوں کے لیے ایک ایسی خوشخبری ہے جو روح کو سکون بخشتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک ایمان اللہ کی وحدانیت پر، دین پر پختہ ایمان، اور دوسرے عمل صالح، نیک کام، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ مخلوق کے دل بھی اس کی طرح موڑ دیتا ہے. جو لوگ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل ان کی طرف کر دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بعض وقت ان کو جانتے بھی نہیں، آپ ان کے دور میں بھی نہیں، ان کا بس نام سن رکھے ہوتے ہیں اور ان کے کچھ کام جانتے ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں محبت کرتے ہیں ہم ان سے؟ ان کے ایمان کی مضبوطی اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، کہ وہ نیک لوگ تھے اس لیے محبت کرتے ہیں. امام بخاری سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم؟ ائمہ کرام سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہمیں بعض اوقات ان کا پورا نام بھی نہیں آتا ہوتا. اگر میں آپ سے پوچھوں نا امام بخاری کا نام بتائیں تو شاید آدھے لوگوں کو نہ پتا ہو، صرف نسبت پتا ان کی کہ بخاری تھے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے دور میں بھی آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے چہرے کا نور، اس کا اخلاق، اس کی گفتگو آپ کو اس کا اسیر بنا دیتی ہے. آپ بلا وجہ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، وہ خود نہیں ڈیمانڈ کرتا میری عزت کرو. تو یہ دراصل اس تقویٰ کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہے. ہماری زندگی میں بعض اوقات ایسے اساتذہ آتے ہیں جن کا رعب نہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں پہ راج کرتی ہے. اور بعض اوقات وہ سالوں پہلے ہمیں پڑھا کے جا چکے ہوتے ہیں دنیا سے، لیکن ان کا اخلاق اور خلوص ہم کبھی نہیں بھولتے، اور انہیں اپنی دعاؤں میں بھی نہیں بھولتے. یہ وہ مقبولیت ہے جو اللہ تعالیٰ ان دو صفات کی بنا پہ دیتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بعض اوقات آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، وہاں آپ کسی کو نہیں جانتے، لیکن کوئی ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے جس سے مل کے آپ کو دلی سکون ملتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے دوستی کریں. اور لوگ پھر بعد میں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس بندے سے مل کر بڑی پازیٹو وائبز آئی تھی. یہ دراصل اس شخص کے اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ اثر ہے جو آپ کو دل میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں ان سے ایک جیسے کہتے ہیں نا نیگیٹو وائبز آتی ہیں، اور دل چاہتا ہے جلدی سر سے اتریں، جائیں یہاں سے، آپ ان کی کمپنی میں نہیں بیٹھنا چاہتے، آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے مخلصانہ محبت کریں بغیر لالچ کے. تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے نا اللہ کو راضی کریں. جب رب راضی ہو گیا نا تو بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا. اور یہاں لفظ محبت استعمال ہی ہے نا، ود استعمال ہوا ہے، ایسی محبت کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کریں، آپ کا نام سن کر لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، آپ کو دیکھ کر ان کے دلوں میں عزت آ جائے، وہ آپ کی غلطیوں کو درگزر کریں، آپ کا نام سنیں تو آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں. تو مومن کا نیک عمل اور اس کا اچھا اخلاق ایک خاموش تبلیغ ہوتا ہے. اور جب اللہ کسی کے لیے ود پیدا کر دیتا ہے تو لوگ اس کے دین کی طرف خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں. تو دین کے دائیوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. کیوں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں زیادہ تر لوگ بزرگوں کے ہاتھوں مسلمان ہوتے تھے، کچھ شخصیات ہوتی تھیں جیسے برے صغیر میں بہت سے ایسے نیک لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے دین کی تبلیغ کی تو بے تحاشا لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو گئے، وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے تھا، ان کے اللہ سے تعلق کی وجہ سے تھا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ ان کی قبروں پہ جا کے اپنے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اس بات کو جسٹیفائی کر رہی ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدیوں پہلے فوت ہو گئے لیکن آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے جن کو وہ جانتے بھی نہیں. تو یہ محبت کہیں سے خریدی نہیں جاتی، یہ محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی آپ کو انعام دیتا ہے. کیونکہ محبت ایک ایسا جذبہ نا جو آپ کے دل کو سکون دیتا ہے، جو آپ کو خوش کرتا ہے. جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کے دل میں ایک خوشی آتی ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام الرحمن استعمال کیا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کو قلبی سکون اور عوام کی محبت سے نوازتا ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دیں. اور ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی محسوس کرتے ہیں یا آپ ان کی کوئی بھنک پاتے ہیں؟ یہ آخری دو آیات اس پوری سورت کا بہت ہی پر اثر اور جلال آمیز اختتام ہے. ایک یہ کہ قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا ہے. یہ قرآن معجزہ تو ہے لیکن آسانی کا معجزہ بھی ہے، یعنی ہماری زبان نہیں ہے عربی لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں وہ بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور ایسے لوگ قرآن سے محبت کرتے جو قرآن میں سے کچھ بھی نہیں سمجھتے، ادب بھی کرتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کلام ایسی زبان میں ہو جس کا اسلوب دل نشین ہو تو براہ راست روح میں اترتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ضدی لوگوں کے لیے وارننگ بھی ہے، یعنی جب حق واضح ہو جائے اور لوگ ڈھیٹ بن کے اس پہ عمل نہ کریں، اس کو قبول نہ کریں اور صرف بحث برائے بحث کریں اور دشمنی پہ تلے ہوئے ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایک دوسرا رستہ بھی رکھتا ہے ان کو سزا دینے کا. اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے عذاب کے بعد فرمایا حل تو حصوں میں ہوں، کوئی آہٹ بھی کبھی ان کی وہاں محسوس ہوئی؟ پھر گہرا سناٹا طاری ہے ان بستیوں پر جہاں بڑی بڑی شاندار قومیں بستی تھیں اپنے وقت کی، آج صرف ان کے کھنڈرات باقی ہیں، کوئی بھنک بھی نہیں سنائی دیتی. سورت مریم کا آغاز اللہ کی رحمت سے ہوا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اور اختتام اللہ کے جلال اور عدل پر ہو رہا ہے. پوری سورت ایک طرح کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے بندوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، اور پھر عمومی طور پر جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے. اور اس سورت میں بارہا لفظ الرحمن آیا ہے.
أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.